کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر شمائل ترمذی سے ہمارا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری کے حوالے سے کچھ احادیث طیبہ ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے کچھ مزید حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پر، آپ کی عاجزی اور انکساری پر اسی کتاب شمائل ترمذی سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن الربیع بن صبیح عن یزید بن ابان عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة۔ یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پرانے کجاوے میں، یعنی اونٹ پر جو کجاوا ہوتا ہے جس میں بیٹھا جاتا ہے اونٹ کے اوپر، وہ کجاوا تھا، اس میں حج کیا اور وہ پرانا تھا، اور اس کجاوے کے اوپر، یعنی جہاں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک پرانی چادر تھی۔ قطیفتن چادر کو بولتے ہیں جس میں گوٹا کاری کی گئی ہو، نقش و نگار سائڈوں میں لگے ہوئے ہوں۔ تو اس کی دنیاوی اعتبار سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمت بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ 4 درہم کی بھی نہیں تھی، یعنی اتنی انکساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایسی چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری پر رکھی ہوئی تھی، یعنی اعلیٰ درجے کی کوئی دنیاوی اعتبار سے آپ نے مہنگی ترین چادر رکھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی سواری پر یہ پڑھ رہے تھے، یا حج کے دوران یہ پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ، میرے اس حج کو ایسا فرما کہ اس میں نہ ریا ہو، یعنی دکھاوا بھی نہ ہو، اور نہ ہی سمعا، یعنی کسی کو سنا نہ ہو۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے دوران، حجۃ الوداع تھا اور اس میں آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی اور اس کا گوشت آپ نے تقسیم فرمایا تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو آپ کو اللہ نے اتنی وسعت یوں عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ سواری پیش کی جاتی، آپ خریدتے اسے اور اس میں بہترین قسم کا کجاوا ہوتا، زبردست قسم کی چادر ہوتی، جیسے ہمارے زمانے میں، اور خود علامہ باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح میں لکھا کہ ہمارے دور کے اندر بھی لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ سواریوں پر حج کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کی، تواضع اختیار کی، حالانکہ اللہ نے آپ کو یہ قدرت و وسعت دی تھی کہ آپ چاہتے تو بہترین سے بہترین سواری پر آپ سفر اختیار کرتے، اور اسی حج کے اندر آپ 100 اونٹ قربان کر رہے ہیں، کون کرتا ہے آج کے دور میں بھی اتنی قربانی، کون پیش کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی؟ تو وہاں چونکہ پیش کرنے کا معاملہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ نے اس میں خوب سخاوت فرمائی، صحیح۔ دوسری بات، حج کا جو موسم ہوتا ہے، حج کا جو وقت ہوتا ہے، اور حج کا جو سفر اور حج کے جو مناسک ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی وہ حیعت اور وہ صورت پسند ہے کہ جس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار بہت اعلیٰ طریقے سے ہو. یعنی اسلام یہ صفائی کو پسند کرتا ہے. ہمارے دین کے اندر فرمایا کہ جو صفائی ہے، طہارت ہے، یہ نصف ایمان ہے، شطر الایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. شطر کا ایک معنی نصف بنتا ہے. تو ہر مقام پر صفائی کو پسند کیا گیا، لیکن جب بندہ احرام کی حالت میں ہے تو وہاں اس بات کو پسند کیا گیا کہ پرانا میلا کچیلا حاجی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے کہ دور دور سے پرا گندہ بال اس حال میں میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کی کہ اے اللہ اس حج کو ایسا فرما کہ نہ اس میں ریا ہو نہ سنانا ہو. تو یہ تعلیم امت کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے معصوم تھے، پاک تھے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے، حج تو حج کوئی اپنے اعتبار سے مختصر سی نیکی کر رہے ہوں اور اس میں کسی کو دکھا رہے ہوں، ایسا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ امت کو بتانے کے لیے یا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کی. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اس سے پاک ہیں کہ ان کی عبادت کے اندر ریا اور سمعا یعنی دکھاوا اور لوگوں کو سنانا ہو. دوسری حدیث مبارکہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال انبأنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وكانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني جو اصل مقصود ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں تھا، پسندیدہ کوئی نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ جس طرح احبہ ہے اسی طرح اعزہ ہے، یعنی جس طرح محبوب کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی عظمت اور تعظیم کے لائق بھی ان کے نزدیک کوئی نہیں تھا. سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری اس کو بیان کرتے ہیں کہ محبوب ترین ہونے کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. وجہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ناپسند کرتے تھے. اس میں چند باتیں ہیں. نمبر ایک، کیا یہ ہمیشہ کا معمول تھا؟ تو ایسا نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم بھی دیا اور اپنی شہزادی کے لیے عمل کر کے بھی دکھایا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے کسی سفر سے، یا ویسے ہی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بوسہ لیتی ہیں. اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا بوسہ لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، سید تھے، بڑے تھے ان کے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو فرمایا کہ قومو الی سیدکم. جب یہ آ رہے تھے تو فرمایا کہ ان کی تعظیم کے لیے اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو، کھڑے ہونے کو ناپسند کیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں. نمبر ایک، ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعاجم یعنی اس وقت کے جو کفار تھے، یعنی جو اجمی لوگ تھے عرب کے علاوہ، جیسے کسرا، قیصر وغیرہ، ان کے لوگوں کا انداز یہ تھا کہ یہ کھڑے ہوتے تو بالکل دیر تک کھڑے رہتے تھے، جس سے کھڑے رہنے والے پر اذیت ہوتی، تکلیف ہوا کرتی تھی ان کو، لیکن وہ چونکہ بادشاہ کے آگے مجبور تھے تو وہ اس انداز میں ان کے سامنے دیر دیر تک کھڑے ہوتے تھے اور مشقت کے اندر پڑتے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جن کے لیے کھڑے ہوتے تھے یہ عاجم یا اس طرح کے افراد، وہ اس میں غرور و تکبر کرتے تھے، اور اگر سامنے والا نہ کھڑا ہو تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یہ اس پر اگر قدرت ہوتی تو اس کے اوپر تشدد کرتے، سختی کیا کرتے تھے، یا اس کو اپنے تان و تشنی کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ پھر ہوتا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل آپ عاجزی والا طریقہ اختیار کرتے تھے، توازو والا طریقہ اختیار کرتے تھے، یعنی ہمارے جیسا انداز نہیں تھا کہ تکلف ہو آپ کے اندر، آپ کی زندگی تکلف سے پاک تھی۔ آپ اٹھ کے تشریف لے گئے، پھر دوبارہ تشریف لے کر آئے، کبھی وہاں تشریف لے گئے، پھر دوبارہ تشریف لے کر آئے۔ اب صحابہ اکرام علی مردوان، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اب ایک آدھا بیٹھا ہوا ہے تو چلو کوئی معظم شخصیت گئی آئی تو اس کی تعظیم کے لیے وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، تو ابھی مشقت کم ہے، اگرچہ اس میں بھی مشقت ہوتی ہے لیکن ابھی مشقت کم ہے۔ لیکن اب میں، جیسے آپ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اساتذہ کے لیے، اب میں 3 منٹ بعد اندر جاؤں پھر واپس آؤں، آپ سب کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر مجھے کوئی حاجت بھی، میں اندر گیا، پھر آپ سب کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، تو یہ ایک مشقت والی بات ہو جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعض آپ میں سے مریض ہوں، بعض بھاری جسم کے ہوں، بعض بوڑھے ہوں، تکلیف ہو، تو یہ اور مشقت کا کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر رؤوف و رحیم کوئی نہیں، رب کریم کے بعد سب سے بڑھ کر مہربان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس مشقت کے خوف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بیٹھے رہیں، اگرچہ کہ صحابہ پر دیکھا جائے تو تکلیف نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے آ رہی ہے کہ جن کے کمالات و حسن و جمال کو دیکھ کر صحابہ سجدے کی اجازت مانگیں کہ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیں، تو ان کو کھڑے ہونے میں کیا تکلیف ہونی تھی، لیکن سامنے جو ذات تھی وہ ذات تھی کہ جس کے اندر شفقت، جس کے سینے مبارکہ کے اندر باقاعدہ بھری گئی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انشرائے صدر ہوا 4 مرتبہ، ہر مرتبہ کی حکمت جدا تھی، تو ایک مرتبہ انشرائے صدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے میں صرف اور صرف شفقت و مہربانی بھری گئی تھی، تو وہ کہاں پسند کرتے کہ لوگ اس طرح تکلیف کے اندر پڑے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اور عاجزی، انکساری خود بھی فرمانے کے لیے اور تعلیم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ناپسند کرتے تھے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی اس پر موجود ہے اور حکم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر موجود ہے۔ اور بندہ مشقت کے اندر نہ پڑے، عوام مشقت کے اندر نہ پڑے، تکلیف کے اندر نہ پڑے، تو قیام میں اصل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ خود بندے کا پسند کرنا یہ خطرناک ہے، یعنی کوئی شخص جس کے لیے لوگ کھڑے ہوں اور وہ اس بات کو پسند کرے اور نہ کھڑے ہونے کی صورت میں برا محسوس کرے، یہ اس کے لیے خطرناک ہے بندے کے لیے، اور یہ اس پر وعیدیں موجود ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ اگلی روایت، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے، اور یہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پیچھے شروع میں بالکل گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بالخصوص 2 افراد رہے، 2 ہستیوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ایک مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش کی، گھر میں رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بڑے ہوئے۔ اور اسی طرح دوسرے ہیں ہند بن ابی حالہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے، ان کی پرورش بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت ہوئی، یہ بھی چھوٹے سے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آستانے پر ہوئے۔ اچھا، اب ان دونوں نے چونکہ گھر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بڑے کے مقابلے میں زیادہ دیکھتا ہے، نوٹ بھی زیادہ کرتا ہے، اور اس کو دیکھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے کہ بڑا بعض اوقات جو ہے وہ ہیبت کے اندر ہوتا ہے، اور بہت دفعہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے تو ہیبت اور ادب کی وجہ سے بھی دیکھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں حضرات کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالخصوص حلیہ مبارکہ کے حوالے سے، حلیہ مبارکہ کے حوالے سے، مبارک چہرے مبارک جسم کے حوالے سے عمومی احادیث طیبہ جو تفصیل کے ساتھ ملیں گی آپ کو ان دونوں حضرات سے ملیں گی، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عمومی طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر دونوں کی روایتوں کو امام ترمذی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، پڑھتا بھی جاتا ہوں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاتا ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے۔ فرماتے امام ترمذی رحمتہ اللہ تعالیٰ، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلی قال انبأنا رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا ان حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا، يعني حضرت سيدنا حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں یعنی رشتے میں ماموں ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کے بارے میں سوال کیا، مکان وصافن، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کو بہت خوبی کے ساتھ بیان کرنے والے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آپ ابتدا کے اندر جب یہ حدیث آئی تھی تو اس میں بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگوں کو حلیہ بیان کرنے کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک ہوگا ہمیشہ ساتھ رہے گا لیکن اس سے آپ پوچھیں گے نا کہ اس کی آنکھوں کا کلر کیسا تھا جس کے ساتھ آپ رہتے رہیں، یا اس کی بھویں کیسی تھیں، یا اس کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے، وہ نہیں بیان کر سکے گا کیونکہ بوسوں کی توجہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگ ہوتے ہیں دو مرتبہ ایک مرتبہ ملیں گے ساری چیزیں یاد ہوں گی کیونکہ ان کی توجہ اس چیز کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام علی مردوان میں ویسے تو سبھی ایسے تھے کہ جو چیز دیکھنی ہے اسے یاد رکھنی ہے، لیکن بعض کو ان چیزوں کو بیان کرنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کہ بڑی خوبی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کرتے تھے۔ تو حضرت حسن مشتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کے بارے میں، اور یہ وصاف تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو بیان کرنے والے تھے، میں چاہتا تھا کہ میرے سامنے یہ کچھ چیزیں بیان کریں۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ ویسے بھی کیا تھے، عظمت والے تھے، اور جب سامنے والا کوئی بندہ دیکھتا تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعتراف کرتا تھا، کہ عظمت والے تھے بھی اور عظمت والے نظر بھی آتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ چودھویں رات کی طرح چمکتا تھا۔ فذکر الحدیث بطولہ، حضرت ہند بن ابی حالہ نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلیے کو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ ہمارا شروع کے اندر بالکل ابتدا کے اندر یہ گزر چکا ہے پہلے ہی باب میں، جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک کو لے کر آئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں قال الحسن فکتمتہ الحسین زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقنی الیہ فسألہ عما سألته عنہ، یعنی حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین سے ایک زمانے تک یہ بات چھپا کے رکھی کہ میں نے اپنے ماموں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پوچھی تھی، کیونکہ امام حسن امام حسین دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت بالکل چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، چھوٹی عمر تھی بالکل، تو ظاہر ہے کہ اس عمر کی ساری باتیں یاد ہوں یہ مشکل ہوتا ہے، آخر تک یاد ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے چھپا کے رکھا حضرت امام حسین سے۔ اب اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان چیزوں کا علم خود آگے بڑھ کے حاصل کریں، خود کوشش کریں اور ان چیزوں کو حاصل کریں۔ کہتے ہیں پھر ایک دفعہ میں نے ان کے سامنے بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ امام حسین تو جو ہے وہ مجھ پہ سبقت لے گئے، مجھ سے پہلے ہی یعنی میرے بتانے سے پہلے یا مجھ سے پہلے ہی جو ہے وہ حضرت ہند بن ابی حالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مزید، یہ ان کیا یعنی وہ نہیں چھپایا نہیں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں جو ہے اس سے آگے بڑھ گیا ہوں، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کی آپ نے تعریف بیان کی کہ اس سے آگے بڑھ گئے، قد سبقنی الی، مجھ پر سبقت حاصل کر لی۔ ووجدتہ قد سأل اباہ، اور وہ تو انہوں نے تو صرف ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ ہی نہیں پوچھا بلکہ ابو جان سے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی باتیں پوچھ لی تھیں۔ کہتے قد سألہ عن مدخلہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تو اس حوالے سے پوچھا ہوا تھا، ومخرجہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر کیا کرتے تھے یہ بھی پوچھا ہوا تھا، وشکلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کیا تھے، طریقہ کار کیا تھا، یہ بھی پوچھا ہوا تھا۔ فلم یدع منہ شیئا، کچھ بھی چھوڑا ہوا ہی نہیں تھا، سب پوچھ لیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قال الحسین، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جان حضرت سیدنا حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ فسألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہو کے کیا کرتے تھے۔ فقال، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کان اذا اوا الى منزله جزء دخوله ثلاثه اجزاء، جزءا لله وجزءا لاهله وجزءا لنفسه، ثم جزء جزءه بينه وبين الناس فيرد بالخاصه على العامه ولا يدخر عنهم شيئا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک کاشان اقدس پر شریف لے کر آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کے جو اوقات تھے ان کو تین حصوں میں تقسیم کرتے، ایک اللہ کے لیے، یعنی اس وقت میں آپ اللہ کی عبادت کرتے، یعنی خاص اللہ کی عبادت، ویسے تو آپ کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت ہی ہے، آپ سانس بھی لے تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حصہ اس کے لیے تھا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی ازواج مطہرات کے لیے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارتے تھے، حسن معاشرت قائم فرماتے تھے، ایک حصہ اپنے لیے تھا، یعنی آرام کرنے کے حوالے سے، اپنے آپ کو راحت دینے کے حوالے سے، تاکہ دیگر امور کے اوپر آپ کو تقویت حاصل ہو، لیکن یہ جو حصہ تھا آپ کا اپنا ذاتی، اس کو بھی آپ اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے، اور اس وقت میں آپ خاص لوگوں کو عام لوگوں کے اوپر ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، جیسے اکابر صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار میں سے افراد ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی ان لوگوں کو لانے کی کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بیان کرتے، جیسا کہ ابھی آگے آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی باتیں بیان کرتے کہ یہ لوگ اس کو یاد رکھ سکیں، اور ان کو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگوں کو آگے سکھا سکیں، تو یہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کے جو صحابہ تھے وہ آتے، اب جیسے عرابی ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی صحابی ہوتے تھے، لیکن اس وقت میں وہ لوگ نہیں آتے تھے، آپ کے قریبی لوگ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنا جو وقت ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو وقت دے دیا کرتے تھے، ان کی حاجتوں کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، وَكَانَ مِن سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّتِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ، یعنی اپنا جو حصہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بھی آپ اپنی امت کو دے دیتے تھے، اور ان میں سے جو فضیلت والے لوگ ہوتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن فضیلت کس اعتبار سے، مالدار ہے اس لیے نہیں، بلکہ فی الدین، جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، جو ایسا سمجھدار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا یاد رکھے گا کہ اچھی طریقے سے دوسروں کو بیان کر سکے، اس اعتبار سے آپ ترجیح دیتے تھے، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسی لوگوں کو حاجت ہوتی تھی اس اعتبار سے۔ فرماتے فمنھم ذو الحاجتی ومنھم ذو الحاجتین ومنھم ذو الحوائج۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت میں بھی لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے، کسی کی ایک حاجت ہوتی، کسی کی دو حاجتیں ہوتی، کسی کی بہت ساری حاجتیں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کی حاجتیں پوری فرماتے۔ فیتشاغل بہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مشغول لیتے۔ ویشغلہم فیما یصلحہم والامۃ من مسئلتہم عنہ واخبارہم بالذی ینبغی لہم، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آئے اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں پسل کے بیٹھ گئے تو کبھی یوں پسل کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، یا لا یعنی باتوں کے اندر لگ گئے، کبھی ادھر کی چھیڑ دی تو کبھی ادھر کی چھیڑ دی، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حاجتوں میں مشغول لیتے اور ان لوگوں کو ان کاموں میں مشغول کرتے کہ جو ان کے لیے اصلاح والا ہوتا تھا، جس سے ان کی اصلاح ہو اور ان کے ذریعے امت کی اصلاح ہو۔ فیما یصلحہم والامتہ، کس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ جو آ رہے ہیں ان کی بھی ہو رہی ہے اور ان کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کر رہے ہیں کہ یہ آگے امت کی بھی تربیت کر سکیں گے، ان کی اصلاح بھی کر سکیں گے۔ کیسے کرتے تھے؟ من مسئلتہم عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے ان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں سوال کرتے، خبر گیری رہتے کہ بھائی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یا لوگوں کے اندر آج کل کیا چل رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے جو ان کے لیے مناسب ہوتی، تاکہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ اور فرماتے وَيَقُولُ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اور جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں، یعنی میں باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں فضیلت کی وجہ سے ترجیح دی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمہارے پاس ہی رہیں، جو بتانے کی باتیں وہ آگے لوگوں کو پہنچاؤ۔ پھر فرماتے ہیں وَأَبْلِغُونِ حاجت من لا يستطيع ابلاغها فانه من ابلاغ سلطانا حاجت من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامه، یعنی جو بات پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، مریض ہے، بچہ ہے، عورت ہے، کوئی اور اس کو مانے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حاجت نہیں پہنچا پا رہا مجھ تک، تو اس کی حاجت مجھ تک پہنچاؤ، اس کی حاجت مجھ تک پہنچا اور پھر تربیت دی۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی سلطان تک، یعنی کسی قدرت والے کے پاس اس کی حاجت پہنچائے کہ جو اپنی حاجت اس سلطان تک نہیں پہنچا سکتا، اس حاکم تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ اس کی سفارش کرتا ہے اور اس کی بات اس سلطان تک پہنچا دیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، سفارش کی اس نے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا، قیامت کے دن ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالی پل صراط پر یا دیگر مقامات پر اس کو عطا فرمائے گا۔ لا یذکر عندہ الا ذالک ولا یقبل من احد غیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں اور دوسروں سے یہی باتیں آپ قبول فرمایا کرتے تھے، فضول باتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں قبول فرماتے تھے۔ یدخلون روادا ولا یفترقون الا عن ذواق وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رواد، یہ رائد کی جمع ہے، یہ رائد کی جمع ہے، رائد ویسے کہتے ہیں اس کو کہ جو قوم کا آگے جانے والا شخص ہے، کہ پہلے سے آگے بڑھتا ہے، کسی جگہ پہ قافلہ جا رہا ہے تو اس کو آگے بھیجیں گے، وہ جا کے دیکھے گا کہ جہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے وہ جگہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں یا نہ ڈالیں، تو وہ آگے چلا جاتا ہے، اس کو رائد بولتے ہیں، اس کی جمع رواد ہے۔ یہاں اس سے مراد اکابر صحابہ ہیں، اس سے مراد اکابر صحابہ جو قوم کے پیشوا ہیں، قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جدا نہ ہوتے، یعنی وہاں سے نکلتے نہ تھے، مگر کچھ نہ کچھ چکر، الا ان رواق، کچھ نہ کچھ چکر، یعنی بہت جو بھی آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ کھا کے جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کر بیچتے تھے، یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ اور یہ بھی آج بھی سیدوں میں بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ رائج ہوئے، اور انہی کی برکت سے بہت سارے گھروں کے اندر یہ رائج ہوتا ہے، بالخصوص جو یہ گاؤں گوٹھ وغیرہ ہوتے ہیں وہ صبح ہی صبح ہنڈیا چڑھا دیتے ہیں، اس طرح جو آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کر ہی بھیجتے ہیں، ایسے نہیں بھیجتے، یعنی وہ ایک برا سمجھتے ہیں اس کو کہ کوئی ہمارے گھر سے ایسے ہی کھائے پیے بغیر چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آستانے پہ بھی جو جاتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجتے تھے. ایک یہ معنی ہے اس کا, یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا اس کا معنی علماء نے بیان فرمایا کہ یہاں زواق سے مراد, چکھنے سے مراد یا کھلانے سے مراد صرف یہ کھانا نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے علم و اخلاق لے کر جاتا تھا, یعنی روحانی ذائقہ لے کے جاتا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت اور طریقہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ تقسیب المعدوم, کہ آپ جو ہے وہ معدوم کما کے دیتے ہیں. تو معدوم کا ایک معنی تو وہ کہ جو کمانے پر جو قدرت نہیں رکھتا, اس کے پاس نہیں ہے, وہ آپ اس کو دیتے تھے. اور ایک معنی یہی کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اخلاق کریمہ عطا فرمایا کرتے تھے. تو جو آیا اس کو کچھ نہ کچھ ملا, اور علم و اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوا. اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دیتے بہت تھے, دیتے بہت تھے, لیکن جن کو دیتے تھے ان کی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ ان کی پھر آہستہ آہستہ توجہ اس سارے مال سے دنیا سے ہٹ جاتی تھی. یہ نہیں کہ ان کا دل اس مال کے اندر لگا رہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. آتے تھے بارگاہ رسالت میں, ویخرجون ادلتن یعنی علی الخیر, اور جب باہر جاتے تھے تو رہنما بن چکے ہوتے تھے, یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے بن چکے ہوتے تھے. یہاں تک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معاملات میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا وہ بیان فرمایا. اب آگے ہے گھر کے باہر کے معاملات. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لاتے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا, کس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے. ابھی بہت تفصیل کے ساتھ حدیث ہے, کئی صفحات تک جا رہی ہے, تو یہاں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے اپنے درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باہر کے معاملات تھے اور دیگر احادیث طیبہ ہیں اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے. رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر, آپ کی مبارک سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے فضل و جود و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں, ہماری آل اولاد کو, ہمارے والدین کو, بھائی بہنوں کو, ہمارے عزیز و اقربا کو, جمیع اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کثیر حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں